دریافت فرمایا کہ پہلی طلاق کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں اور کیا اس تعلق کو رجوع سمجھا جائے گا؟ دوسری طلاق کے بعد بہر صورت تجدید نکاح کرنی ہوتی ہے، یا اس میں بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ آپس کے تعلق سے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر باقی شرائط پوری ہوتی ہوں تو یہ جو رجوع ہے یہ ان تعلقات کو رجوع ہی قرار دیا جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کن الفاظ کے ذریعے دی گئی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جملے سے تینوں طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں، وہ اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ رہا ہوتا ہے مگر حقیقت میں اس کا اثر باقی طلاقوں پر بھی پڑتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اسے طلاق سمجھتا ہی نہیں ہے اور حقیقت میں اس جملے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو طلاق کے مسائل میں جو کچھ سوال کوئی لکھتا ہے ان الفاظ کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مفتی اس پہ فتویٰ دیتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ کو چیک کرے کہ کہاں پر یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے، اس علاقے میں، اس جگہ پہ عرف میں ان الفاظ کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کیا وہ تین طلاقیں ہوتی ہیں، کیا وہ ایک طلاق، جسے اشارے اور کنائے کی طلاق کہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نے بھی الفاظ کیا استعمال کیے ہیں، پھر اس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا گھر بنایا تین منزل، یہ بھیا یہ ساری اردو غلط لکھی ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ہنسی کی بھی بات نہیں ہے، نہ ہم اس کو ایسے ہی بچوں کی طرح لیتے ہیں۔ یاد رکھو کوئی نہ کوئی زبان پوری آنی چاہیے، کوئی ایک زبان دنیا میں پنجابی صحیح پوری آنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک زبان پوری نہیں جانتا نا تو عاقبت تو برباد ہوگی، جب ہوگی دنیا پہلے ہی برباد ہو جاتی۔ ایک زبان ہمیشہ پوری آنی چاہیے۔ اب یہاں ہم کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، گھر کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، منزل کا لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ عیب ہے، آدمی کو دور کرنا چاہیے اپنے آپ سے۔ اور اسی بات ساتھ والے پلاٹ والے دوست نے، یہ پڑھا ہی نہیں جا رہا مجھ سے تو کم سے کم بھائی، یہ جتنا بھی درس نظامی ہوتا ہے نا یہ ایک طرح سے اس کے اندر بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، پورا اسلامک لا بھرا پڑا، لیکن وہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا ان کا بھی ایک دلچسپ کھیل ہے، دیکھنا پڑتا ہے اس نے لفظ کیا بولا، الفاظ ادا کیا کیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی لوگ بولتے تھے تو الفاظ کے ذریعے ہی بات پہنچتی تھی نا، اللہ نے جو کچھ بھی انسان کو دیا ہے اس کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے، پھر تحریر ہے، پھر اشارہ ہے، ان سب چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے بھیا یہ ضروری ہے کہ زبان پہ زور دیا جائے، یہ ضروری ہے کہ زبان سکھائی جائے۔ آپ ان بچوں کو ایک مرتبہ کہیں دیکھیں جو امریکن ہے، اور ایک مرتبہ دیکھیں جو برٹشر ہے، لفظ ذرا ٹیڑھا ہوا اور بچے نے دوسرے پہ چوٹ کی کہ گوروں جیسی انگلش بولتے ہو، امریکنز کی انگلش بولتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ کسی بھی تہذیب اور کسی بھی ثقافت میں جب ترقی پذیر ہوتے ہیں لوگ تو پھر الفاظ کی چناؤ، ان کی درستگی، اس کا لہجہ، اور ان سب چیزوں پہ غور کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی ایسے ہی تھا، عربوں کے یہاں بھی ایسے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیوں کہا معلمناہ الشعر وما ینبغی لہ، تمہیں یہ اعتراض ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبردست نہیں بول سکتے؟ یہ جو تم شاعری کرتے ہو یہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی نہیں، اس وجہ سے کہ شاعری ان کے شایان نشان نہیں ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعار کو بہت پسند فرماتے تھے. یہ سب چیزیں حدیث کی کتابوں میں ہیں. تو اس لیے زبان سے غفلت نہیں ہونی چاہیے, ایک زبان آنی چاہیے. اب پنجابی ہے مثلا, لوگ بولتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. اب ایک پنجابی وہ ہے جو جہلم میں بولی جاتی ہے, ایک پنجابی وہ ہے جو اب تک مشرقی پنجاب میں بولتے ہیں, ایک پنجابی وہ ہے جو میاں والی میں بولتے ہیں. ہر جگہ فکروں کا مفہوم الگ ہوتا ہے, تو ہم کیا جانیں اس نے کیا کہا ہے. سمجھیں گے تو پھر اس پہ فتویٰ آئے گا نا. دیکھیں بھیا, جس چیز کو آپ نے لکھا ہے نا, یہ سارے گناہ جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں, اور اس کا واحد حل اللہ سے معافی مانگنا ہے اور ان چیزوں کو چھپا دینا ہے. بس ایسے ہی جیسے فقہا نے لکھا ہے کہ بال چھپا دیے جائیں کٹنے کے بعد, ناخن مٹی میں چھپا دیے جائیں. اس لیے کہ انہیں دیکھ کر اگر آدمی کی طبیعت اپنی جگہ پہ ہو اور اس نے کسی تہذیب میں پرورش پائی ہو تو برا لگتا ہے. یہ کبیرہ گناہ, یہ صرف شراب ہی نہیں ہوتا, یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ, کہ راستے میں تھوک دے اور بلغم دیکھ کے جو گزرے لعنت بھیجے, یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ گندگی کی چیزوں کو مٹی میں چھپا دو, ریت میں چھپا دو, یا ایسی جگہ جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے پانی میں بہا دو. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی بھی ایسی گندگی سے جو لوگوں کو نظر آئے اور لوگوں کو کراہت محسوس ہو. انسانوں کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہی ہے نا ان چیزوں کا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کسی تہذیب میں پرورش پائی ہے, کہ وہ جب لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو تو برا محسوس کرتے ہیں. تہذیبی نہ اور ڈنگروں کی طرح کوئی پلا بڑا ہوا ہو تو الگ بات. بالکل ٹھیک اسی طرح روح میں بھی یہ جذبات غلط قسم کے ابھرتے ہیں. اس کا واحد حل اسے چھپا دینا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, بس. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. ہمیشہ کافر ہو کہ مومن ہو, وہ اللہ کے ہاں درجہ پاتا ہے اپنے اخلاقیات سے. ہم ایک طرف فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی نے شراب پی ہے, بہت بڑا گناہ کیا اس نے, ولیعز باللہ, وہ اس طرح کا گناہ ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے, اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کم تولتا ہے, ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, ایک آدمی برابر اپنے سینے میں آگ محسوس کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی پڑا ہے اور یہ سودے پہ پہنچ گیا اور مجھے کچھ نہیں ملا. یہ جو آگ ہے نا, یہ ہزار جہنم سے بدتر چیز ہے جس میں یہ مبتلا ہے. اسے اسی جہنم تک پہنچائے گی جس سے بچنے کی اللہ نے تلقین کی. تو انسانی اخلاقیات ہیں. یہ جو جرائم ہیں یہ بدتر چیز ہے بنسبت ان گناہوں کے جو جسم سے سرزد ہوتے. اور اسی لیے اخلاقیات پہلا سٹیپ ہے جہاں پہ آدمی آتا ہے. اس کے بعد علم ہے, علم کے بعد اس کا نفاذ ہے. جو شخص اس ترتیب سے نہیں چلتا, وہ شخص چاہے صدر مملکت ہی بن جائے, تباہ اور برباد ہوتا ہے. سب سے پہلے انسانی اخلاقیات, اس کے بعد علم, اور علم کے بعد اس کا نفاذ کے لیے قوت اور طاقت. کسی کمینے آدمی کو جس کے اخلاقیات ہی نہ اچھے ہوں, جو گالیاں بکتا ہو, اسے آپ بنا دیں ایس پی فرض کر لیں, اسے بنا دیں آئی جی فرض کر لیں, اسے اسمبلی میں بھیج دیں, تو وہ وہاں جا کر بھی گالیاں ہی بکے گا اور وہاں بھی جا کر جوتے ہی مارے گا. اس لیے کہ اسے کسی نے ادب تہذیب سکھائی نہیں نا. اٹلی کی امبیسی کا حال پڑا کریں, امبیسی نہیں اسمبلی کا, سب جوتے مار رہے ہوتے ہیں, سب ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کے ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ کسی تہذیب سے نہیں نا نکلے. انہیں کیا پتا شائستہ زبان کیسی ہے, انہیں کیا پتا طنز کیسے کرتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ کنایا کیسے ہوتا ہے, انہیں کیا پتا کہ کسی کو اگر بدماش کہنا ہو تو اس کے کیا طریقے ہیں. حتیٰ کہ بڑی سے بڑی گالی اگر تہذیب نہیں ہے تو لگ جائے گا, اور کسی میں تہذیب ہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب والا ایک الجھن پیش آ گئی، کیا خاندان میں آپ کے یہاں کوئی رشتہ ہوگا میرے لیے؟ اب گالی اس نے بھی دی ہے اور گالی اس نے بھی دی ہے. یہ تہذیب ہے، یہ تمدن ہے، یہ اساتذہ سکھاتے ہیں، یہ بولنا سکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ بیٹے گالی کیسے دی جاتی. ممکن ہے کوئی نیا سننے والا ہم کئی بار عرض کر چکے کہ غالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اور بیت الخلاء واش روم بھی جانا ہوتا تھا تو بیٹھ کے گھسٹ کے جاتے تھے دونوں ہاتھوں کے بل، بہت کمزور ہو گئے تھے، تو بالکل کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی. تو حالی نے ان کی بڑی خدمت کی. حالی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چیز لکھی تھی، حالی نے تو نہیں لکھا اس کو غالباً، لیکن ہمیں معلوم ہے کیا چیز لکھی تھی، مولانا فضل احد صاحب کی حمایت میں لکھا تھا، اور یہ سوال بہت اٹھا کہ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوسرا پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں. مولانا فضل احد کے سارے سے غالب کے سب سے تعلقات تھے، تو مختصر یہ کہ غالب نے ایک چیز لکھ دی، اس پہ بہت زیادہ دلی میں ان کی مخالفت بھی اور گالیاں بھی. تو حالی کہتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ہمیشہ آیا کرتا تھا گھر سے، کھانا آیا اور وہی وقت مقرر تھا کہ میں خطوط انہیں پڑھ کے سناؤں. تو میں نے خط کھولا، پڑھا سلام وغیرہ کے بعد، تو میں نے خط ایک طرف کو رکھ دیا. انہوں نے کہا مجھے سناؤ. میں نے کہا نہایت ناگفتہ بیہ باتیں. کہا نہیں نہیں مجھے سناؤ. وہ اصرار انہوں نے بہت کیا، نتیجہ یہ کہ مجھے خط سنانا پڑا. تو پہلی گالی اس نے ماں کی لکھی تھی، تو غالب نے کہا اس کو پھینک دو. میں نے کہا کیا فائدہ ہوا، اسی لیے تو کہتا تھا کہ نہیں سنجے. انہوں نے کہا نہیں گالی تو ہوتی ہے، یہ اتنا بے وقوف ہے کہ اسے گالی دینے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو ایسے بے وقوف جاہل کا کیا برا منانا. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا کیا گالی دینے کے، ان کا گالی دینے کے بڑے آداب ہوتے ہیں، ان کا عقل ہو شعور ہو تو گالی اس لیے دی جاتی ہے کہ دوسرے کو چڑایا جائے، مشتعل کیا جائے، غصہ دلایا جائے. تو دیکھو ہمیشہ بچے کو ماں کی گالی دیتے ہیں کہ بچہ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، لڑکا جب جوان ہو جائے تو بہن کی گالی دیتے ہیں، صرف بہنوں کی غیرت پہ بڑی غیرت آتی ہے بہن کے نام. نیا شادی شدہ ہو تو بیوی کا نام لے کے گالی دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے نا غصہ ہے، اور جب بڈھا ہو جائے مجھ جیسا تو بیٹی کا کہہ کے گالی دینی چاہیے. اتنا بے وقوف ہے، میری ماں کی ہڈیاں قبر میں مل گئیں، کب کا سانحہ بیت چکا، اب اس عمر میں مجھے ماں کی گالی دیتا ہے، اس میں اتنی بھی عقل نہیں. یہ ہے شعور، یہ ہے تہذیب. اگر اساتذہ کے پاس رہے ہوں نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گالی دینے کا بھی کوئی ڈھنگ ہے. اس لیے یہ جو گناہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ہے انسانی زندگی، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اخلاقیات پر نظر رکھنی چاہیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، اور ایک لڑکا آیا اور رو رہا تھا اور توبہ کی تو بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کیا گناہ ہو گیا؟ اس نے کہا کہ حضرت ایسی بدکاری کر بیٹھا ہوں. انہوں نے کہا میں سمجھا کہ تم نے جھوٹ بول دیا. وہ اسی فلسفے کی بات ہو. سوال یہ تحریر فرمایا کہ جن جانوروں کا کھانا حرام ہے، ان جانوروں کو کسی طبی نسخے یا بیماری اور علاج کے لیے ذبح کیا جائے تو کیا ان کو بھی حلال جانوروں کی طرح ذبح کیا جائے گا، اور خاص طور پر یہ کہ ان کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے گی؟ اصل صورتحال یہ ہے کہ حکیم لکھ دیتے ہیں کہ اس میں بلی کا گوشت استعمال کیا جائے. مثلا حکیم کہتے ہیں کہ کتے کے گوشت سے اس میں فائدہ ہوتا ہے، حکیم کہتے ہیں کہ اس میں کسی بھی ایسا جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، مثلا چوہے کے گوشت سے اس میں فائدہ ہوگا، تو ایسے جانور کو مارنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے. بسم اللہ اس ذبیحے میں پڑھی جائے گی. آپ اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو الجوہرۃ النیرہ میں مل جائیں گی، اسی طرح شامی میں بھی مل جائیں گی. جائیں گی، لیکن بہرحال بسم اللہ پڑھی جائے گی. یہ جو آپ نے سوال تحریر فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا اشارہ ہوگا، یہ سب جھوٹ، سب فراڈ، سب ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ بازی اگر نہ کریں تو پھر لوگوں کو اس اسلام کی طرف کیسے دیں جس اسلام کے ہم مدعی ہیں؟ اصل اسلام نہیں. وہ جو وعظ اور نصیحت کرنے والے ان جاہل مولویوں کے ہاں ذہن میں ایک اسلام کا تصور ہوتا ہے نا، وہ اسی طرح پورا ہوتا ہے کہ عوام کو بے وقوف بناؤ، جھوٹے قصے سناؤ اور انہیں جنت کی لالچ اور حوریں اور یہ وہ سب دکھا کے بولے جاؤ جھوٹ. اگر یہ اسلام ہے تو والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اس اسلام سے ہم باز آئے بھیا. آپ نے ساری چیز بھجوائی. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی صورت جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہی نہیں، ان کے ذمے لگا دینا یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جھوٹ بولے جائے تو ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام ہستی تھوڑی ہیں، ان سے جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں پھر دین ثابت کہاں سے ہوگا؟ یہی تو جھگڑا ہے کہ جو لوگ حدیث کو اصل سورس نہیں مانتے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان، کہ ہم حدیث کو اوتھینٹک مانتے ہیں، پھر اسے سورس مانتے ہیں، پھر اسے ہم احکامات ثابت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حدیث متواتر تو عقیدے تک کو ثابت کرتی ہے، عقیدے پہ جا کے اثر پڑتا ہے اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، بس ٹھیک ہے، صحیح چیز سے ثابت ہے، وہی لوگوں کو سنانا چاہیے. یہ جو اس کے ساتھ ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ جھوٹے قصے اپنے اندر سے گھڑتے ہیں، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق کے ساتھ تیر چلا اور میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا، بس اتنی بات ہے. اب اس کے ساتھ ڈرامہ میں کروں اور میں کہوں کہ سعد رضی اللہ عنہ تیر انداز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ قربان فرمائے، وہ اتنے زبردست تیر انداز تھے کہ قیامت میں اللہ انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ سعد دنیا میں بھی تیر چلاتا تھا، آخرت میں بھی تو تیر چلا، اور یہ لے تیروں کا ڈھیر ہے، اور جہنم میں یہ تیر فلاں فلاں کو لگنے چاہیے، اور سعد رضی اللہ عنہ جہنمیوں کو وہاں تیر ماریں گے. اس کہانی میں کیا چیز بری ہے؟ واہ واہ ہوگی نا، لوگ سنیں گے نا. یہ ڈرامہ اس وقت اینڈ پہ پہنچے گا جب فرشتے تھپڑ ماریں گے، ہم اس سے پوچھیں گے یہ کہاں سے ڈرامہ گڑ لیا تھا ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیا تھا؟ تمہیں پتا تھا کہ سعد رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور تم یہ کرتوت کرتے رہے؟ یہ پکی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس راستے پہ چل پڑتے ہیں اس سے شیطان ہٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب اس پہ میں ایک ڈرامہ بناتا ہوں اور میں کہتا ہوں شیطان ایک دن ملا ایک آدمی سے جس نے شراب پینی تھی، تو شیطان سے اس نے پوچھا کہ یار آج بڑی طلب ہو رہی ہے، کدھر جاؤں؟ اس نے کہا بارش کا موسم ہے اور شراب بھی کوئی بڑھیا سے ہونی چاہیے، چل میں چلتا ہوں. اور شراب لے کے چل پڑا اور جاتے جاتے اس کی نگاہ پڑی اور بھاگ کھڑا ہوا. اس نے کہا اوے مجھے اتنی ترغیب دلائی ہے اور پھر بھاگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پتہ تو بتا جاؤ نا، ملتی کہاں ہے، کون سا ہوٹل، کون سی جگہ؟ اسے کہا چپ کر، بات نہ کر. بیچارہ بڑا پریشان ہوا. پھر ایک دن اور پھر شیطان سے ملا. اس نے شیطان سے کہا کہ تم کدھر چلے گئے تھے اس دن، میں بڑا پریشان رہا. اس نے کہا یقین مانو کہ اس دن عمر رضی اللہ عنہ کی نظر آئے مجھے اس پہ، تو تمہیں پتہ ہی ہے کہ میں عمر سے بہت ڈرتا ہوں. وہ آدمی اتنا متاثر ہوا کہ ساری دنیا کے کام چھوڑ دیے، سب کچھ بیچ باچ کے مدینہ منورہ چلا گیا، فلیٹ لے لیا. وہاں جس دن اس کا جنازہ آیا جمعے میں، 1,000,000 آدمیوں نے جنازہ پڑھا. اور عجیب بات تھی، جنت البقیع میں جب دفن کر رہے تھے تو حوروں کی آواز آئی کہ مبارک ہے وہ جوان جو شراب سے توبہ کر کے آیا. ولیعاذ باللہ، یہ قصہ کیسا ہے؟ یہ سب جاہل ہیں جو اس قسم کے قصے سن کے اسلام کی حقانیت کو مانتے ہیں. بھیا اسے صحیح حدیث سے ثابت کرو کہ یہ ہوا ہے، اور یہ بھی ثابت کرو کہ حوروں کی آواز اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں. سب جھوٹ. اسی طرح مذہب برباد ہوتے ہیں، اسی طرح یہ مولوی جو قصے اس طرح کے سناتے ہیں نا، تو پوچھ لینا چاہیے کہ مولوی صاحب یہ آیا کہاں پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کل تمہاری جان نہ چلی جائے یا اسی وقت تمہاری پٹائی نہ ہو جائے. سب جھوٹے قصے ہیں. یہ وہ دین جس کی طرف تم دعوت دے رہے ہو، ہمیں کیا ہے؟ ولیعاذ باللہ. اسی لیے عیسائیت برباد ہوئی. عیسائی جب اٹھے اور انہوں نے پڑھا اور لکھا، اور جب قوم میں شعور آ گیا تو انہوں نے کہا یار یہ کلیسا میں ایسے ہی لٹتا رہا ہے. وہ چادر جس چادر پہ کروڑوں پاؤنڈ اور ڈالر جمع ہوتے تھے، آخر وہ چادر زیر بحث آ گئی. پوپ جو تھا وہ کئی صدیوں تک ایک چادر دکھایا کرتا تھا عوام کو، اور کہتا تھا یہ دیکھو یہ جو دھبے ہیں نا اس پہ جو خون ہے، یہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. جب وہ سولی وغیرہ وغیرہ تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا خون ہے. عورتیں روتی تھیں اور اپنے ہیرے اور جواہرات اور زیور اٹھا اٹھا کر اس چادر کی نظر کرتی تھیں. مرد روتے تھے اور اسی طرح کرتے تھے. جب شعور بیدار، جب تعلیم آئی تو کسی نے یہ شوشہ اٹھایا، کوئی ہوگا بے وقوف ہم لوگوں کی طرح، اس نے کہا حضرت یہ چادر نکالیں، اسے چیک کرتے ہیں. 800-900 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ملے گا، عیسائی چرچ اس پہ کماتا رہا. وہ جب چادر چیک کی، سائنٹسٹ جو تھے انہوں نے کہا بھیڑ کا خون ہے اور 700-800 سال پرانا ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مرتد ہوئے. انہوں نے کہا دفع کرو اس عیسائیت کو جس کی بنیاد پہ، ہم بھی یہی کہتے ہیں دفع کرو اس مذہب کو، جس میں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جنت تشریف لے جا رہے ہیں، لوگ بھی جا رہے ہیں، اللہ نے عین جنت کے دروازے پہ روک دیا. اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا تم نہیں جا سکتے. ان کا بار الہ میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا پیچھے دیکھو، پیچھے خلق خدا کھڑی تھی، فلاں فلاں قبیلے کے لوگ بھی تھے. اللہ نے کہا انگلی اٹھاؤ، رویس تمہاری انگلی جدھر گئی سب جہنم کی لائن سے نکل کے جنت پر چلے گئے. اویس انگلی پھیریں گے اور لاکھوں آدمی جنتی ہو جائیں گے. سبحان اللہ، یہ بچوں کا کھیل ہے. اللہ اللہ ہے اور مخلوق مخلوق ہے. خدا کا خوف چاہیے بھائی، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پہ؟ بالکل ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ فرمایا کہ اویس کرنی کی وجہ سے میری امت کے بے شمار لوگ ان کی دعاؤں سے بخشے جائیں گے. اس حدیث میں کیا شبہ ہے؟ مگر یہ آگے ڈرامہ پورا کیا ہے؟ اس لیے وہ مفتی، وہ بچے جنہیں جذباتیت اور محبتیں لے ڈوبی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا ویس کر. بھی مانتے ہیں حدیث کو، کون نہیں مانتا؟ ویس کر دی رحمت اللہ کی عظمت کا کون ہے جو قائل نہیں؟ ہم سب قائل ہیں. اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ویس کرنی کی شفاعت نصیب فرمائے، حافظوں کی شفاعت ہمیں بھی اللہ نصیب فرمائے. ہم گناہگار لوگ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ویس کے متعلق بس اتنا کرو، یہ ساتھ ڈرامے نہ جوڑو. اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارا سارا کاروبار جھوٹ پہ چلتا ہے. عیسائیت میں بھی یہی ہوا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب طوفان ختم ہوا قیل یا نوح اهبط بسلام منا، تو کہا گیا اسے نوح علیہ السلام سے کہ زمین پہ قدم رکھیں. اللہ کی سلامتیاں آپ کے ہمراہ ہو، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّعَكَ، اور آپ کے ساتھ جو امتیں، جو جانور، جو چیزیں اتریں گی زمین پہ، خدا سب کو برکتیں دے گا. اللہ نے بہت بڑی خوشخبری سنائی، اللہ نے برکت دی. سیدنا نوح علیہ السلام سے ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے والد اللہ تعالیٰ انہی کے مسلک اور مذہب پہ رکھے، خدا انہی کے ساتھ قیامت میں حشر کرے. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کو دیا تھا. سیدھی سی بات ہے، قرآن نے بیان کر دی. اب اس کو ڈرامہ بناؤ، ڈرامہ ایسے بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سیدنا نوح علیہ السلام سے کہ تم دنیا میں جاؤ، اللہ برکت دے تمہیں، اور جتنے بیج اور پودے تمہارے پاس ہیں ان سب کو زمین میں بیج لگا دو. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیج لگائے، پودے لگائے، جانور تھے، سب جانوروں کی قسمیں ہوئی، آگے اولادیں جانوروں کی جنگلوں کو بھری اور انسانوں نے دنیا کو بھرا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرامہ دیکھو، اب دیکھا کہ سارے پودے میں نے لگا دیے اور انگور کا پودا نہیں ہے، تو پریشان ہوئے کہ انگور کدھر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پریشانی کو دیکھا تو وہی نازل فرمائی اور کہا کہ شیطان نے چرا لیا. انہوں نے شیطان کو طلب فرمایا، پوچھا، اس نے کہا جی حضرت میں نے چوری کیا. کہا لے کے آؤ. اس کا لے کے آؤں لیکن اس شرط پر کہ آپ پانی دیں گے انگور کے پودے کو اور میں بھی پانی دوں گا انگور کے پودے کو. بیان اصل میں یہ کیا جا رہا ہے کہ شراب کتنی بری چیز ہے، کیونکہ انگوری کی بیٹی ہے نا. تو ڈرامہ باز، یہ باز کرنے والے، کہانیاں گھڑنے والے، اس سے کہانی میں آگے یہ گھڑی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ پانی، میں بھی دوں گا تم بھی دینا. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پانی دیا ایک بار، اور شیطان نے کہا حضرت اب میری باری ہے اور میں تین مرتبہ پانی دوں گا. پہلی مرتبہ اس نے پانی دیا، لومڑی کو ذبح کیا اور خون اس کا پانی کے طور پہ ڈال دیا. پھر اسے شیر کو ذبح کیا اور اس کا خون ڈالا. پھر سور کو ذبح کیا، اس کا خون ڈالا، اور کہا حضرت شرابی پہلے تو لومڑی کی طرح ہوشیار ہوگا کہ لائے کہاں سے، کیونکہ پبلک میں تو نہیں نا پینا، پینا تو ذرا چھپ چھپا کے ہے نا، تو اس لیے لومڑی کا دماغ چاہیے. اور پھر میں نے شیر کا خون ڈالا کیونکہ جب پی لے تو دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے، پھر اس جیسا طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں، پھر وہ گالیاں جو بھی کہتا ہے اس جیسی مثال ہی نہیں ملتی. اور آخر پہ سور کا خون ڈالا کہ یہ حرام ہے اتنا کہ سور سے بھی بدتر ہے یہ شراب جو اس سے بنتی ہے، تاکہ یہ ڈرامہ گھڑ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ سور کا گوشت کھا لینا ٹھیک ہے لیکن شراب اس سے بھی بدتر ہے. یہ پورا قصہ گھڑا ہوا عیسائیوں کا آپ کو بائبل میں مل جائے گا. وہ عیسائی جب واز کرتے تھے نا جنت کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تو یہی کرتوت کرتے تھے، اسی طرح ڈرامے بناتے تھے. تو ویس کرنی رحمت اللہ کے متعلق جو ڈرامہ ہے پریکاہ کے برابر نہیں ہے، سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. یار کوئی کتاب یا کوئی جگہ لکھی ہوگی نا، ہمیں بھی دکھاؤ نا. اور یہ کہنا کہ کسی کتاب میں فلاں، کتابوں کو کون پوچھتا ہے؟ اس طرح سے معیار ہوتا ہے، اس پہ پرکھ کے ہی پڑھتے ہیں. یہی قصہ قصص الانبیاء میں ملے گا، یہی قصہ اور عیسائیوں کے ہاں بھی ملے گا. اب ایک شخص کہتا ہے جی حضرت قصص الانبیاء میں لکھا ہے نوح علیہ السلام کے حالات میں، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹا قصہ ہے، عیسائیوں سے لے کے ادھر درج کر دیا تاکہ قصص الاولیاء اور قصص الانبیاء جیسی کتابیں اور ایسی چیزیں تم پڑھو اور تمہارا دل کسی طرح پسیج جائے اور اسلام کی طرف، اور جب اسلام میں آ کے پھر تحقیق کرو تو پتہ چلے یہ سب جھوٹ ہے، اور لوگ ایسے ہی مرتد ہو جائے اگلی نسلیں جس طرح وہ عیسائی مرتد ہوئے تھے چادر کے قصے. بھیا ہمارا مدعا بھی تو سمجھو، ہمارا موقف بھی تو سمجھو، یہ جھوٹ ہے، بولنے والے نے جھوٹ بولا ہے خام خواہ لوگوں کو. ایک صحیح حدیث کو آگے ڈرامہ پورا لگا کے برباد کرنے کی بات ہے. آپ نے یہ جو انگلش میں تحریر فرمایا اردو کو، رومن اردو میں، میری ایک عاجزانہ درخواست ہے، میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں اور اردو ہی اور ادھر ہی بیٹھا ہوں الحمدللہ، لیکن میں اس دور سے سمجھتا ہوں بریلوی دیوبندی کو ایک کیا جائے. میں آپ کے بیان، اچھا میری ایک گزارش ہے کہ اگر ایسے بیاناتوں جس میں دیوبندی بریلویوں کو اکٹھا کیا جائے، میری گزارش ہے کہ اس ڈفرینس کو ڈسکس کریں. میری ایک خواہش ہے کہ دیوبند بریلوی فرق کو ختم کرو. بھائی یہ ہو نہیں سکتا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بہت اچھی بات کی ہے، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. مذہب کے نام پہ جب تفریقات اٹھتی ہیں اور بیچ میں پیٹ آ جائے نا، تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہوتا. دیوبندی اور بریلوی ان دونوں کو جن لوگوں نے پڑھا ہے، ہمارے ہاں بہت شدید تعصب آ چکا ہے، بریلوی حضرات بالکل دیوبند کا موقف سننے تک کے لیے نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ہے کہ دیوبندی حضرات بریلویوں کے موقف کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. جو لوگ اس بات کو کر سکتے ہیں انہیں چاہیے، جن لوگوں کے دلوں میں تڑپ ہے، کہ وہ اپنے فریق مخالف کو بھی پڑھیں. ہمیں چاہیے امام احمد خان صاحب کے فتاوی پڑھیں، جن فتاوی میں ان کی دقت نظر ہے، اور امام احمد خان صاحب نے وہ فتوے بہت دقت نظر سے لکھے ہیں. ان کی بعض جگہ پر ایسی ایسی عربیت کی باتیں ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ ساتویں آٹھویں صدی کا کوئی فقیر لکھ رہا ہے. 34 جلدیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے پڑھا. اور شاید کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے لائبریری آئیں تو آپ دیکھیں گے پہلی 12-15 جلدوں پہ باقاعدہ ہم نے اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی فہرستیں ہم نے بنائی. ہم کسی دیوبندی سے کیا، بریلوی سے کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ کسی کو، امام احمد سعید صاحب لاہور میں بہت اچھے مفتی بریلوی حضرات کے، تو ایک مسئلے پہ ضرورت پیش آ گئی تھی، میں نے حضرت کو فون کیا کہ حضرت یہ ہے، تو انہوں نے کچھ بات ارشاد فرمائی. پھر جب میں نے حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے فتاوی رسویہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت پورا پڑھا ہے، اور فلاں جگہ پہ احمد خان صاحب نے یہ مسئلہ یہ چیز بیان کی ہے. کہنے کے مجھے حیرت، انہیں کے الفاظ فرمایا، مجھے حیرت ہے ہمارے بریلویوں میں سے کسی نے پورا فتاوی نہیں پڑھا تو تم کیسے پڑھ لیا. ان کا حضرت ایسی بات نہیں ہے، وہ دو چار آدمی ہمیں بھی سنتے ہیں، ہمیں مرنا ہے اللہ کو جواب دینا. یہ فتویٰ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتا، ہمیں اپنی حدود پہچاننی چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ لوگ ہمارے کہے پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں لوگ بخشے جائیں اور ہم جائیں جہنم میں، یہ کیا بات ہے؟ ہم کیوں نہ صحیح بات کو کہیں. اسی لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھیں، ایک دوسرے کے قریب ہو کر دیکھیں. مثلاً عرس ہے، عرس کتنا اہم ہے کتنا اہم نہیں ہے، مولانا احمد خان صاحب صاف عرس کے قائل ہیں، عرس کے لیے بہت کچھ وہ لکھتے ہیں، لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پہ جو قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. اب سندھ میں عرس ہوتا ہے اور لوگ اس میں سجدے کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں کہ یہ بریلوی ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں، اپنے پاس سے انہوں نے ایک چیز ایجاد کی ہے بریلوی مسلک قطعاً نہیں مانتا کہ اولیاء اللہ کی قبور کو سجدہ کیا جائے، وہ نہیں مانتے اس چیز میں. 12 ربیع الاول پہ جو خرافات ہوتی ہیں اس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں. مفتی صاحب نے شدید مخالفت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب واہیات چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو دیوبند اور بریلی وہ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جنہیں طے کیا جا سکتا ہے. مفتی رفیع صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے انہیں اور خدا ان کی حفاظت فرمائے، حضرت نے صحیح مسلم جو اس دور کے بریلویوں کے سب سے بڑے عالم دین، ہم انہیں یہی سمجھتے ہیں، وہ غلام رسول صاحب سعیدی، ان کی مسلم پر انہوں نے تقریر لکھی. وہاں غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی مسلک کے، اور انہوں نے اپنے فتاوی میں کئی جگہ احمد زہ خان صاحب کے فتوے سے علمی اختلاف فرمایا اور بتایا کہ حضرت سے تسامح ہو گیا، یہ چیز ہو گئی. یہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کہنے لگیں تو پھر مسجدوں میں کیسے قائم رہیں اور ہمارا پیٹ کیسے چلے. آپ کو بالکل حالی کی ایک بات بتاتے ہیں، یہ جو کچھ سعودیہ میں ہو رہا ہے، ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو فون کیا. حضرت مفتی صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے اگر وہ سنیں گے بھی تو اس کی تصدیق کریں گے. ہم نے کہا حضرت یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ جب کنز الایمان پر پابندی لگائی تھی سعودیہ نے، تو دیوبند میں ایک مکتبہ فکر تھا جس نے، دیوبند کا تو نہیں تھا خیر، لیکن وہ اپنا انتصاب انہی سے کرتے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائی تھی. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اور ہمارے اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی شخص 3 سال دیوبند میں نہ رہے اسے دیوبند کا مزاج سمجھ میں نہیں آ سکتا. فرماتے تھے 1 سال آ کر پڑھنا دیوبند میں اور مدرسے کی سند لے کے چلے جانے والے کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ دیوبند کا مزاج کیا ہے اور بزرگ تھے کیسے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ وہاں جا کر رہو پڑھو تمہیں پتا چلے ہمارا مزاج ہے کیا. اور اسی مسلک کے تحت بہت سی چیزیں ہوئی، بہت جذباتی لوگ بھی تھے. ایک حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمت اللہ کے خلیفہ تھے، وہ برملا کہتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو. مولانا شاہ احمد نورانی کا انتقال ہوا اور قبر میں ان کا چہرہ ایسا ایسا ہو گیا والعیاذ باللہ، وہ مناظرے کے چیلنج دیتے تھے. ایسے جذباتی لوگ ادھر بھی اور ادھر بھی، کوئی بھی کم نہیں. تو میں نے عرض کیا حضرت اس وقت دیوبندی مکتبہ فکر سے منتسب ایک جماعت نے بڑی خوشیاں منائی کہ کنز الایمان پہ پابندی لگ گئی، سعودیہ نے پابندی لگا دی. ہمیں اس وقت بھی یہی ہوتا تھا کہ نہ کرو یار، نہ کرو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پھر یہ ہوا کہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگوں نے ان کو قائل کیا کہ شیخ الہند رحمت اللہ کے جو ترجمہ ہے اس میں بھی کفر کی باتیں ہیں. انہوں نے چند سال کے بعد اس کی بھی پابندی لگا دی، لیکن چونکہ وہ بات زیادہ آگے پھیلی نہیں اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں چلا. اہل حدیث حضرات بھی اس میں شریک تھے اور انہوں نے سعودی حکومت کو کہا کہ تو سب شرک کی باتیں ہیں، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ پہ بھی پابندی لگنی چاہیے. حضرت مفتی صاحب بہت تحمل سے سنتے. میں نے کہا حضرت اب اس موقع پہ جب تبلیغی جماعت پہ پابندی لگی ہے، بریلوی حضرات میں سے جو خوش ہو رہے ہیں اور بہت اچھل اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے. اور میری چونکہ کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا، ان کا کہو. میں نے کہا حضرت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جن کی دنیا میں سنی جاتی ہے، جن کے پاس پبلک ہے، یہ سارے لوگ مل کے ایک وفد کی صورت میں سعودی بادشاہ سے جا کے ملیں اور اس سے مل کے یہ بات کریں کہ ایسے کام نہ آپ کریں، وگرنہ حضرت ہمارے اس اختلافات سے ملحد بے دین لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور حج عمرہ سعودیہ میں برباد ہو جائے گا. یہ خوشیاں منانے کی بات نہیں ہے. تبلیغ پہ پابندی لگا کے کیا نفع ہو گیا، اور کنز الایمان پہ پابندی لگا کے تم نے کون سے تیر مار دیے؟ ہمارا اس وقت مقابلہ لا دین قوتوں سے ہے، جو ملحد ہیں وہ ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ اس وقت الحاد کی شرح ہے، ولیعوذ باللہ لوگ کھلے عام کھلے بندوں خدا پر اعتراض کرتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اعتراض کرتے ہیں. یہ ہم سے پوچھے نا، کسی وکیل سے جا کر پوچھے جو پبلک پلیس پہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے پوچھے. ہے تو ایسے ہی محاورہ، لیکن اردو میں کہتے ہیں نا کہ حرام اور دائی سے پیٹ چھپانا، بالکل ایسی صورتحال ہے. یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہم سے پوچھتی ہیں کہ نکاح کی ضرورت کیا ہے آخر؟ ٹھیک ہے اسلام اچھا ہے، لیکن نکاح کی قید کیوں ہے؟ اس حد تک معاشرہ پہنچا ہو، اس سے بھی بدتر ہے. یا وہ کلا سے جا کے پوچھیں، علماء سے جا کے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں کیا کیا کیسز ان کے آتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساری پبلک پلیسز ہیں نا. یہ الحاد اور کفر ہمارے دور کا مسئلہ ہے. تو مفتی صاحب خاموش ہو گئے اس بات پہ، اس لیے جو آپ نے لکھا ہے میرے بھائی بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمیں ان اختلافات کو کم سے کم کرنا چاہیے، اور جو حقیقی صورتحال ہے بس وہیں تک. تمام فرقوں کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، بس سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے مٹانا اور یہ کرنا اور خوشیاں، یہ حل نہیں ہے. جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں نا، کفر غالب آ جائے گا، باطل غالب آ جائے گا، سیاست میں اس کا اثر پڑے گا، ملک پورے کا پورا دین پر اعتراضات کرنے والوں کی زد میں آ جائے گا، حکمرانوں کی زد میں آ جائے گا جو دین کو پسند نہیں کرتے. یہ سارا خطرناک منظر سامنے آ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اختلافات کو کم سے کم بیان کریں اور کم سے کم بات کریں.